ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، یہ حیات المسلمین کی روح نمبر 9 ہے، جس کی تشریح ہو رہی ہے، اور اس روح میں حضرت حمید رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ تر وہ احادیث طیبہ جمع فرمائی ہیں جن کا تعلق ہماری معاشرت سے ہے، اور اس میں ان گناہوں کی طرف بھی متوجہ فرمایا ہے جن کے کرنے سے دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، جس میں آدمی کو دوہرا گناہ ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا، دوسرے بندوں کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کا، اور ان گناہوں کی وجہ سے معاشرت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے، اور معاشرت جس کا مقصد آرام و راحت اور سکون و اطمینان سے رہنا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے خاص طور پر ان گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی کچھ آداب بھی ارشاد کرنا ہے، ان کا تعلق بھی معاشرت سے ہے. چنانچہ فرماتے ہیں، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دینی بھائی ہے، یا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ظلم نہ کرے اور اس کو کسی ہلاکت میں مبتلا نہ کرے، نہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو اس کے دشمن کے ہاتھوں میں چھوڑ دے بلکہ دشمن کے مقابلے میں اس کی مدد کرے، اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے، جو شخص کسی مسلمان بھائی کے کسی غم کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن غموں میں سے ایک بڑے غم سے نجات دیں گے، جو شخص کسی مسلمان کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. ابھی کتنی کام کام کی بات ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دینی بھائی ہے، چاہے سرش داری ہو یا نہ ہو، اور چاہے وہ ہمارے خاندان اور برادری کا ہو یا نہ ہو، لیکن دین کی وجہ سے وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے بھائی ہیں، اور بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے ہمدرد ہوں اور اس کو خیر خواہ ہوں، جس چیز کو اپنے لیے پسند کرے اس کے لیے پسند کرے، جس چیز کو اپنے لیے ناپسند کرے اس کے لیے بھی ناپسند کرے. لہذا اس کا یہ بھی تقاضا ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ظلم زیادتی نہ کرے، کیونکہ ظلم زیادتی کرے گا تو ایک تو بھائی چارے کے خلاف ہوگا، دوسرے مسلمان بھائی کو اذیت و تکلیف ہوگی، اور کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا ناجائز ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی ہوگی. تو ایک گناہ سے اتنے سارے گناہ وجود میں آ جائیں گے، اور ظاہر گناہوں سے تو پھر بربادی آتی ہے، ہلاکت آتی ہے، تباہی آتی ہے. اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک مسلمان کی طرف سے دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو. لہذا نہ شوہر بیوی پر زیادتی کرے، نہ بیوی شوہر پر ظلم کرے اور زیادتی کرے. اسی طرح بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرے، اسی طرح پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی اور ظلم کا معاملہ نہ کرے، ایک دوسرے کو ستائے نہیں، تکلیف نہ دیں، سب آرام سے رہیں، راحت سے رہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں. اسی طرح فرمائے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کسی ہلاکت اور بربادی میں نہ ڈالے، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے دوسرا مسلمان کا جانی نقصان ہو جائے، یا مالی نقصان ہو جائے، یا اسے کوئی تکلیف آ جائے، یا کوئی خدا نخواستہ کسی سمجھے سے وہ دو چار ہو جائے. ایسے طرز عمل سے پرہیز کریں. اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کو دشمن کے ہاتھ میں بھی نہ چھوڑیں کہ وہ اس کو مارے، پیٹے، لوٹے اور تکلیف دے، بلکہ حکم یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی جائے، تاکہ دشمن کے ظلم و ستم سے وہ نجات پا سکے. جب ہمارا بھائی جب ہمارا بھائی ہے تو ہم اپنے لیے بھی چاہتے ہیں کہ دوسرے ہماری مدد کریں دشمن کے مقابلے میں، تو ہم بھی دشمن کے مقابلے میں اس کی مدد کریں. اب وہ مدد جس طرح دے گی بھی ہو سکتی ہو کرنی چاہیے. اسی طرح ایک دوسرے سے اللہ پاک نے ایک دوسرے کی حاجتیں اور ضرورتیں وابستہ رکھی. ہم جس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں اس میں صبح شام تک بہت سے ہمارے کام ہوتے ہیں، لیکن وہ کام ہم خود نہیں کرتے، ہمارے دوسرے بھائیوں کے ذریعے وہ کام نکلتے ہیں اور پورے ہوتے ہیں. اس میں ہم ایک دوسرے کے محتاج بھی ہوتے ہیں. تو یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کی حاجت روائی کرتا ہے اور اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرمائی نہیں. اب کتنے بڑے ثواب کی بات ہے، لیکن یہ کام ہونا چاہیے بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہونی چاہیے، بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم ایک دوسرے کی حاجت اور ضرورت پوری کریں. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی حاجت اور ضرورت پوری فرمائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی، اسے کام آسان ہوتے چلے جائیں گے. اسی طرح بعض مرتبہ ایک کوئی نہ کوئی غم میں، صدمے میں، رنج میں، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کسی اور وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے. تو بھائی کھانے کے ناطے اس کو تسلی دینی چاہیے اور اس کا دل بڑھانا چاہیے، صبر کی تلقین کرنی چاہیے، اس کا بھی بڑا سوال ہے، اس کا بھی بڑا سوال ہے. اور وہ سوال یہ ہے کہ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کا کوئی غم دور کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت کے ایک بڑے غم سے اس کو نجات دے گا. اگر دنیا میں ہم نے کسی کا کوئی غم دور کر دیا اور اس کے بدلے میں ہمارا آخرت میں کوئی بڑا غم دور ہو گیا، بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. مگر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے. اور ایسے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں، بارہ انسان ہیں، اور انسان سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، انسانوں کے اندر عیب بھی ہوتے ہیں، خرابیاں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. تو اگر ہم کسی کا کوئی عیب دیکھیں یا کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھیں، کوئی برائی دیکھیں، تو خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو اس سے منع کریں. چنانچہ تنہائی ہے اس کو اس برائی سے منع بھی کرنا چاہیے، لیکن منع کرنے کا طریقہ یہ کہ نرمی سے اور ادب سے اور محبت سے منع کرنا چاہیے. بڑا ہو تو اس سے درخواست کرنی چاہیے، اگر بڑا ہو تو اس سے درخواست کرنی چاہیے، چھوٹا ہو تو شفقت سے، نرمی سے، محبت سے، پیار سے اس کو منع کرنا چاہیے، اور پھر اس کے اس عیب کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے. یہ دوسروں پر اس کے عیب کو ظاہر کرنا اور دوسروں کے سامنے اس کے عیب کو بیان کرنا، یہ اس کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے، اور یہ یقیناً غیبت میں داخل ہے، ناجائز ہے، بڑا گناہ ہے. اور اگر کوئی اس کے عیب کو چھپا لے اور دوسروں پر اس کو ظاہر نہ کرے، تو اس کی فضیلت اس حدیث میں یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں، مخلوق کے سامنے اس کے عیب ظاہر نہیں فرمائیں گے. تو اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، اور اس کی ضرورت پڑتی ہے معاشرت میں، اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. کسی نہ کسی کی کوئی خامی، کسی نہ کسی کوئی عیب، کوئی کمزوری بھارت سامنے آتی رہتی ہے. جب آئے تو جہاں تک ہو سکے اس کو چھپانا چاہیے. البتہ کسی کے اندر کوئی ایسا عیب ہے کہ جس سے دوسروں کو یہ نقصان پہنچ سکتا ہے، مثلا کسی کے اندر چوری کرنے کی عادت ہے، یہ کسی کے اندر دھوکہ دینے کی عادت ہے، وہ چوری کر کے دھوکہ دے کے دوسروں کا مال کھانے کا عادی بن گیا ہے، تو ایسی صورت میں جن لوگوں کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ اس شخص سے ان کو نقصان پہنچ جائے گا اور یہ ان کو دھوکہ دے کر کے ان کو جتنا تکلیف پہنچائے گا یا ان کا مال چرا لے گا، تو ان کو ہوشیار کر دینا ضروری ہے. پھر یہ عیب چھپانا درست نہیں ہے، ان کے سامنے ان کو بتا دے گا بھی تم لوگ ہوشیار ہیں نا، اس کے اندر یہ عیب ہے. لیکن ایسے ایسا کم ہوتا ہے اور شاذ و نادر ہوتا ہے. ایسا زیادہ تر یہ کسی کو خرابی، کسی کو کمزوری، کسی کا کوئی عیب ہمارے سامنے آ گیا اور پھر وہ ایسا ہے کہ اس کے ذات تک ہی معلوم ہے، دوسروں کو اس سے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا، تو اس کو چھپا دینا چاہیے، دوسروں کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اور جس کے اندر وہ عیب ہے اس کو بھی سمجھا دینا چاہیے، یا اس کے والدین کو بتا دینا چاہیے، یا اس کے استاد کو بتا دینا چاہیے، تاکہ وہ بھی اس کی اصلاح کر دیں اور اس کو سمجھائیں. اس کے بعد کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے کی وہ مانے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رواج فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمائے کیا آدمی کے شر کے لیے کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے, یعنی کسی مسلمان بھائی کو ذلیل اور حقیر سمجھنا بجائے خود اتنی بڑی برائی ہے کہ وہ کوئی اور گناہ نہ بھی کرے تو اسی ایک برائی کی وجہ سے اس اللہ کا مستحق ہوگا. اللہ بچا, اور یاد رکھو مسلمان پر مسلمان کی ساری چیزیں حرام ہیں, یہاں تک کہ جیسے اس کا خون, اس کا مال, اس کی عزت آبرو, یعنی کسی مسلمان کو نہ زیادہ تکلیف پہنچانا, اس کو مالی نقصان پہنچانا یا اس پر مقدمہ کرنا یا اس کی عزت آبرو سے کھیلنا, یہ ساری باتیں حرام ہونا چاہیے. ابھی حدیث میں بھی دو باتیں بتلائی گئی ہیں, ایک یہ کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہ سمجھے, ذلیل نہ سمجھے, اپنے سے کم نہ سمجھے, کیونکہ دوسرے کو حقیر سمجھنا, ذلیل سمجھنا, کم تر سمجھنا, اپنے آپ کو اس سے اچھا سمجھنا, یہ تکبر ہے. وہ تکبر حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, اور ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا وبال دنیا ہی میں ظاہر فرما دیتا ہے. تکبر کرنے والا, دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے والا دنیا ہی میں ذلیل کر دیا جاتا ہے. اس لیے اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کو ذلیل اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, چاہے ظاہری طور پر دوسرا مسلمان کیسا ہی ہم سے کم تر ہو, اور چاہے کیسا ہی دینی اعتبار سے بھی غیر گزرا ہو, یعنی ظاہر میں نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکات ہے, داڑھی بھی منڈی ہوئی ہے اور کوٹ پتلون ٹائی بھی لگائی ہوئی ہے, انگریزی بال بھی رکھے ہوئے ہیں, اور کوئی دین نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے, دین کے اعتبار سے بالکل دور و کھورا ہے, لیکن ہے مسلمان اور مومن, اور ادھر بڑا عابد ہے, بڑا زاہد ہے, بڑا متقی ہے, بڑا پرہیزگار ہے, شکل و صورت بھی نیک لوگوں کی سی بنائی ہوئی ہے, نماز روزے کو پابند ہے, ذکر اذکار کو پابند ہے, تب تو ظاہر میں تو بڑا فرق ہے. اور ایسے موقع پر بعض مرتبہ آدمی کو دھوکا ہو جاتا ہے اور آدمی سمجھنے لگتا ہے کہ میں تو اس سے لگ کر اچھا ہوں, اور یہ تو بالکل ہی ہمارا بدماش آدمی ہے. ایسے موقع پر بھی حکم یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو اس سے کمتر سمجھو اور اس کو اپنے دل میں اپنے سے بہتر سمجھو, یہاں بھی اس کی ذات کو اپنے سے حقیر سمجھنا, ذلیل سمجھنا جائز نہیں. ہاں اس کے جو برے اعمال ہیں ان کو برا سمجھو, اس سے بچو, لیکن اپنے نیک اعمال کی وجہ سے اپنے کو افضل مت سمجھو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے تو ہمارا بھی ظاہر ہے, اس کا بھی ظاہر ہے, نہ اس کا باطن ہمارے سامنے, نہ ہمارا باطن ہمارے سامنے, مجھے سمجھو, نہ اس کا انجام ہمارے سامنے, نہ ہمارا انجام ہمارے سامنے, ہے نہیں ہمارے سامنے. اور آخرت میں جو معاملہ ہوگا وہ دو باتوں کے اعتبار سے ہوگا, ایک تو خاتمے کا اعتبار ہے, موجودہ حالت کا اعتبار ہے, اور یہ احتمال ہے کہ خدا نہ کرے میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو, اور یہ احتمال ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے وہ بہتر ہے میں بدتر ہوں. اس موجودہ حالت سے اپنے کو بہتر سمجھنے کا کوئی دوا نہیں, اس کو حقیق سمجھنے کا کوئی دوا نہیں. اعتبار تو انجام کا ہے, اس کا انجام اچھا ہوگی, ہمارا انجام خراب ہوگی. نمبر دو, آخرت میں جو بخشش وغیرہ ہوگی وہ نیکیوں کی کثرت کی وجہ سے یا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہوگی, تعداد کا اعتبار نہیں ہوگا. وہاں گنتی ہوگی اس کی نماز کتنی ہے, اس کے روزے کتنے ہیں, اس کے حج کتنے ہیں, اس کے صدقے کتنے ہیں, اس کے خیرات کتنی ہیں, اس کے نیک کام کتنے ہیں, تعداد نہیں دیکھی جائے گی. یہ کسی گناہ نہیں دیکھے جائیں گے, گنے جائیں گے کسی گناہوں کی تعداد ہو کتنی ہے, بلکہ تول ہوگی, وزن ہوگا. اب اس وزن کے اندر یہ ہوگا کہ کسی کی ایک ہی نیکی اتنی بھاری ہوگی کہ اس کے ہزاروں لاکھوں گناہ اس کے مقابلے میں ہلکے ہوں گے, اور اس نیکی کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے گی. اور وہ جو لاکھوں گناہ اس کے ہوں دنیا میں تھے اور ہمارے بھی سامنے تھے, وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے. اور کبھی اس کا الٹا ہوگا کہ ایک آدمی کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے لیکن اس کے نام اعمال میں اللہ نہ کرے کوئی ایسا گناہ ہوگا کہ وہ اتنا بھاری ہوگا کہ گناہوں کے پردے میں جب رکھیں گے تو ساری نیکیوں کا پردہ اوپر ہو جائے گا, گناہوں کا پردہ نیچے بیٹھ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوئی تو اس کی بخشش نہیں ہوگی, اس کو عذاب ہوگا. اب یہ جو احتمال ہے یہ ہر وقت ہمارے ساتھ اور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ شخص جو اپنے آپ کو بہت ساری نیکیوں کی وجہ سے اچھا سمجھ رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کے نیکیوں میں ایک گناہ ایسا ہو جو ساری نیکیوں سے بھاری ہو اور اس کی پکڑ ہو جائے. اور جس کو یہ حقیقی سمجھ رہا ہے, جس کے ظاہر کے اعتبار سے ہمیں اس کے گناہ ہی گناہ نظر آ رہے ہیں, وہ کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی, لیکن اس کی کوئی ایسی نیکی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہو اور وہ ایسی کو خلوص ہو کہ وہ ایک ہی نیکی اس کے سارے گناہوں سے بھاری ہو, اس کی بخشش ہو گئی, اس کی پکڑ ہو گئی. یہ ہندو ہوتا ہے. اس لیے ظاہر میں کسی کو اپنی نیکیوں کی کثرت کی وجہ سے اپنے کو اچھا اور افضل سمجھنا اور دوسرے کو اپنے سے حقیر اور ذلیل سمجھنا کیونکہ ظاہر میں وہ بڑا گنہگار خطا کار سیاہ کار ہے درست نہیں. کسی مسلمان کو فی الحال اپنے سے حقیر سمجھنے کا کوئی راستہ نہیں, لہذا فی الحال ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھے, اپنے کو اس سے کم تر سمجھے, اس کا نام ہے توازن. اب جس میں توازن ہوتی پھر وہ توازن اصل میں دل کے اندر ہوتی لیکن ظاہری طور پر بھی اس کے چلنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, بولنے میں آجزی پائی جاتی ہے, ایک دوسرے سے ہمدردی خائی پائی جاتی ہے, بڑوں کا ادب پایا جاتا ہے, چھوٹوں پر شفقت ہوتی ہے. وہ توازن کتنی فرمائی ہے. اور جس میں تکبر ہوتا ہے, جو اپنے کو اچھا سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے, تو وہ تکبر ہوتا ہے دل میں لیکن ظاہر میں اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں. کیسا آدمی اکڑ کے چلتا ہے, اس کے اٹھنے بیٹھنے میں بڑائی ٹپکتی ہے, بولتے بھی وہ بڑائی کے انداز میں جس مارخا بنا رہتا ہے, بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, انداز بھی اس کے چلنے کا ایسا ہوتا ہے جیسے متکبروں کا ہوتا ہے. وہ بات بات میں دوسروں کو تانے دیتا ہے, بڑا بھرا کہتا ہے اور ان کو روکتا ہے, ٹوکتا ہے. یہ اثرات پھر اس کے ظاہر میں آتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت سے گناہوں کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے. تو اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ آدمی کے اندر کوئی اور گناہ نہ ہو, بس اپنے کو بڑا سمجھنے کا گناہ ہو تو بس یہی ایک گناہ ایسا ہے جو اس کی سزا کے لیے کافی, لہذا یہ بڑا خطرناک گناہ ہے, اس سے بےحد بچنا چاہیے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ آدمی کی شرک کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے, یعنی کسی مسلمان بھائی کو ذلیل و حقیر سمجھنا بجائے خود اتنی بڑی برائی ہے کہ وہ کوئی اور گناہ نہ بھی کرے تو اسی ایک برائی کی وجہ سے وہ مستحق کو سزا ہوگا. یعنی صرف یہ نہیں کہ دنیا میں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا, آیا کچھ نہ ہوگا, چونکہ بڑا سمجھنا تکبر ہے, تکبر حرام ہے, پھر آخر میں بھی اس کی سزا ہوگی اور اس کا عذاب ہوگا لعنت. اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ مسلمان کی جان بھی, مال بھی, عزت بھی, آبرو بھی, ہر چیز حرام ہے. جیسے اس کو ناحق مارنا, ستانا, پریشان کرنا, یہاں تک کہ قتل کرنا حرام ہے, ناجائز ہے, جس سے بچنا چاہیے. اسی طرح اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اس کی اجازت کے بغیر نہ استعمال کرنا بھی حرام ہونا چاہیے. اسے چوری بھی حرام ہے, ڈاکہ بھی حرام ہے, ظلم بھی حرام ہے, غصب بھی حرام ہے, بغیر پوچھے اس کی چیز کا استعمال کرنا بھی حرام ہے, اس کی امانت میں خیانت بھی حرام ہے. کیوں؟ اس کی چیزیں ہیں ساری, اور اس کی چیزیں ساری کی ساری ہم پر حرام ہیں, اس لیے سارے گناہ بھی اپنی جگہ نہ جائے حرام ہے. اور ان دو باتوں کو تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ گناہ ہے ناجائز ہے, یعنی کسی کو ناحق مارنا یا قتل کرنے کو سبھی سمجھتے ہیں حرام ہے. اگرچہ آج کل جان بھی محفوظ نہیں ہے, مال بھی محفوظ نہیں ہے, لیکن بہرحال جو دینی حلقے ہیں ان کے اندر بہرحال کسی کو قتل کرنے کو اور کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال کرنے کو برائی سمجھتے ہیں. لیکن آبرو اور عزت میں عزت خراب کرنے کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. کہ ایک مسلمان کی عزت بھی ہوتی ہے, اس کا احترام ہے, اس کا ادب ہے, اس کی بے حرمتی, اس کی بے عزتی جائز نہیں. اسی لیے آپ پیچھے بھی یہ بات سن چکے ہیں اور مزید آگے بھی انشاءاللہ آ جائیں گے کہ کسی مسلمان کا ایسا مذاق کرنا جس سے اس کی بے عزتی ہو, بے آبروئی ہو یا کچھ نہ ہو مگر دل آزاری ہو, یہ بھی نہ دیں. کیوں؟ اس کی عزت کا, اس کے حرمت کا احترام. جیسے آپ کی عزت ہے جیسے اس کی بھی عزت ہے. جیسے آپ کسی سے اپنے بارے میں ایسا ہنسی مذاق گوارا نہیں کر سکتے جس سے آپ کو تکلیف ہو یا آپ کی بے عزتی ہو, احباب میں, ساتھیوں میں آپ کی بے عزتی ہو, ایسے ہی دوسرے مسلمانوں کا بھی حق ہے, اس کے لیے بھی ایسا کرنا آپ کے لیے جائز نہیں. ساتھیوں میں اس کا بڑا کم خیال رکھا جاتا ہے, نہ کمرے میں یا کلاس میں یا جماعت میں یا خاندان میں, برادری میں, دوستوں میں, جو ہم عمر ساتھی ہوتے ہیں بس وہ ادھر مذاق کرتے ہیں تو اسی کھول کو مذاق کرتے ہیں, تو پرواہ نہیں کرتے. جس کا نتیجہ یہ کہ جس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اس کی بے عزتی بھی ہوتی ہے, دل آزاری بھی ہوتی ہے, اس کی بے ادبی بھی ہوتی ہے, بے حرمتی بھی ہوتی ہے, اس کی عزت خاتم مل جاتی ہے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے, یہ بھی بڑا گناہ ہے اور ناجائز حرام ہے. اب حرام سے بڑھ کر تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن نہیں تو مذاق کرنا بھی جس سے کہ اس کی عزت خراب ہو جائے جائز نہیں ہے. اسی لیے غیبت بھی حرام ہے, کیونکہ غیبت کرنے سے بھی دوسرے کی عزت مجروح ہوتی ہے. دوسروں کے سامنے ہم اس کی بھلائیاں کر کے اس کو رسوا اور ذلیل کرتے ہیں, تو یہ سامنے نہ جائے گا, ایسے پیچھے بھی نہ جائے گا. اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مغل بھی کہتے ہیں, ہم کو ڈرتے ہیں, بالکل غلط نہیں ہے. یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے, دوسرے کی بے عزتی کی بات ہے. بے عزتی سامنے بھی نہ جائے گا, پیچھے بھی نہ جائے گا, ہر جگہ نہ جائے گا. حرام ہے, یا غیبت بھی حرام ہے, بہتان لگانا بھی حرام ہے. بہتان میں بھی دوسرے کی بے عزتی ہوتی ہے, بے آبروئی ہوتی ہے. اب دیکھو یہ چیزیں ہمارے ماحول میں, معاشرے میں عام ہیں, اور ان باتوں کی پرواہ بھی نہیں کی جاتی, اور دن رات ہی کام ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ سب بھائی حدیث میں آنا کہ ساری چیزیں مسلمان کی جان بھی, اس کا مال بھی, اس کی آبرو بھی, یہ سب کیا کہتے ہیں حرام. کسی بھی طریقے سے کسی کو ناحق نقصان پہنچانا جائز نہیں. جس نے اپنے دیا کہ کسی پر ناحق مقدمہ کرنا, یا کسی اور طریقے سے اس کو جانی مالی نقصان پہنچانا, سننا جائز. ایمان کامل کی علامت. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جسے قبضے میں میری جان ہے, کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. مثلا کیا, ہر آدمی اپنی عزت چاہتا ہے, ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری عزت ہو, میں جہاں بھی جاؤں میری عزت کا خیال رکھا جائے, میرا کوئی بیجا مذاق نہ اڑائے, کوئی مجھے رسوا اور ذلیل نہ کرے, حرام نہیں چاہتا. بس یہی ہم دوسروں کے بارے میں بھی چاہیں کہ جہاں بھی رہیں ہم دوسرے کی عزت کریں, دوسرے کا احترام کریں, دوسرے کا ادب کریں, دوسرے کی بے عزتی بے حرمتی سے پرہیز کریں. تو یہ چیز ہم نے بھی چاہیں. اگر ہم کامل مومن ہونا چاہتے ہیں تو بس ہم دوسروں کے بارے میں بھی ایسے ہی چاہیں. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مال ہمارے پاس ہی رہے, نہ ہم سے کوئی ہمارا مال چھینے, نہ ہم سے کوئی ہمارا مال لوٹے, نہ کوئی ہمارا مال ہم سے چوری کرے, نہ ہمارے کسی مال میں کوئی خیانت کرے. ہم سب یہ چاہتے ہیں, اپنے بارے میں سب کی یہ خواہش ہے, یہ دوسروں کے بارے میں بھی چاہیں. کسی کا مال نہ چوری ہو, نہ لوٹا جائے, نہ غصب کیا جائے, نہ چھینا جائے, نہ چھڑایا جائے, نہ اس میں خیانت کی جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آرام و سکون سے رہیں. گھر میں جائیں تو وہاں بھی سکون ملے, دفتر میں جائیں تو وہاں بھی آرام و راحت سے رہیں, اپنا آرام سے اپنا کام کریں. لہذا ہمیں چاہیے کوئی ہمارے کاموں میں خلل نہ ڈالے, کوئی رخنا نہ ڈالے, کوئی ہماری مخالفت نہ کرے, کوئی ہمیں وہاں ستائے نہیں, پریشان نہ کرے. ہمیں چاہیے کہ نہیں چاہیے, ہر ایک کی خواہش. یہی ہم دوسروں کے بارے میں بھی چاہیں. گھر میں جائیں تو ہماری وجہ سے گھر والوں کو تکلیف نہ پہنچے, اذیت نہ پہنچے, کوئی ہماری وجہ سے پریشان نہ ہو, کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہر ایک ہم احترام کریں اور تہذیب سے بات کریں. یہ ہم خود چاہ رہے ہیں, اپنے تو اپنے لیے چاہ رہے ہیں تو سب دوسروں کے لیے بھی یہی چاہیں. اب دیکھو یہ باتیں ایسی ہیں کہ اگر اس بات پر ہی ہمارا عمل ہو جائے تو بس ہماری زندگی بدل جائے, اور یہ سوچ جو ہماری زندگی جہنم بنی ہوئی جنت بن جائے. کیوں اپنے لیے جو چاہ رہے ہیں وہ ایک دوسروں کے لیے بھی چاہ رہے ہیں, سبھی اسی طرح چاہنا شروع کر دیں تو ہر ایک کو عزت بھی مل جائے گی, ہر ایک کو راحت بھی مل جائے گی, ہر ایک کو سکون بھی مل جائے گا, ہر ایک کی زندگی پر راحت ہو جائے گی. یہ باتیں سب اسی لیے بیان فرمائیں کہ ہم جو اس کربناک زندگی سے مبتلا ہیں اور پریشان کن زندگی میں مبتلا ہے کہ ہر طرح کی بالغوں کو سہولتیں حاصل ہے، سکون نہیں، عزت نہیں، آرام نہیں، راحت نہیں، لیکن سب کچھ ہم نے اپنے ہاتھوں کیا ہے، ہم خود کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، جب کر رہے ہیں تو وجہ سے بچنا شروع کر دیں، جب بچنا شروع کریں گے سب بچنا شروع کریں گے، بس فوراً کر کے کہتے ہیں حالات بدل جائیں گے، ذلت عزتیں بدل جائے گی، بے سکونی سکون بدل جائے گی، بے اطمینانی اطمینان میں تبدیل ہو جائے گی، ایک دوسرے کی مدد نہیں ہو رہی، ہر آدمی اب مطلب پرس معلوم ہو رہا ہے، پھر سب خیر خواہ معلوم ہو رہی، لہٰذا کمال ایمان کی علامت ہے کامل مومن اس وقت تک آدمی ہو جب تک کہ جو اپنے لیے چاہتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی نہ چاہے، تو روزی کے ساتھ حوصلہ سلوک. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے مطمئن نہ ہو، یعنی ہر وقت اسے تکلیف پہنچنے کا خطرہ لگا ہے. ہمارے دین میں جو خاص خاص احکام ہیں ان میں سے ایک خاص حکم پڑوسیوں کا حق ادا کرنا بھی ہے. ہمارے دین میں بہت زیادہ پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی تاکید ہے کہ ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھے انداز سے پیش آؤ، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے ان کو ناحق تکلیف نہ پہنچاؤ، بہتر بھی ایک راحت پہنچاؤ، جس طرح بھی راحت پہنچا سکتے ہو ان کو راحت پہنچاؤ، لیکن اگر راحت نہیں پہنچا سکتے تکلیف بھی نہ پہنچاؤ، اگر تکلیف پہنچا رہے تو پھر تم نے پروس کا حق ادا نہیں کیا. چنانچہ اس سلسلے میں یہ حضور کا ارشاد ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس سے اس کا پڑوسی ڈرتا رہتا ہے کہ معلوم نہیں کیا ہو جائے، معلوم نہیں کب یہ میرا پڑوسی مجھ پر حملہ کر دے، یا میرے گھر میں چوری کر لے، یا مجھے بے عزتی میری بے عزتی کر دے، یا مجھے ستائے، مجھے مار دے، یہ تکلیف پہنچا دے. یعنی پڑوس کو اپنے پڑوسی، پڑوسی کو اپنے پڑوسی سے ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے. تو بعض ایسے موسی قسم کے ہوتے ہیں اندر بچے کہ ہر وقت وہ تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں، ذرا سا کوئی موقع ملے تو ستایا اور پریشان کرتے ہیں. تو کسی کا پڑوسی اگر ایسا ہے تو پھر ایسا پڑوسی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اپنے کیے گئے سزا نہیں پائے گا، یہ توبہ نہیں کر لے گا اور پڑوسی سے معافی نہیں مانگ لے گا. اس لیے ہر ایک کو اس طرح رہنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اس کے پڑوسی تکلیف میں نہ ہو، کوشش کرے کہ ان کو راحت پہنچائے، پریشان ہو تو تسلی دے دے، مالی معاونت کی ضرورت ہو تو حسب استطاعت ان کی مالی مدد کر دے، اور کسی انہیں کوئی کام ہو اور ہم کر سکتے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر دے. اس طرح سے جب ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اچھا برتاؤ کرے گا تو ایک دوسرے کو راحت ملے گی، سکون ملے گا، عزت ملے گی، راحت ملے گی، ورنہ تو سب ایک دوسرے سے ڈرتے رہیں گے اور خوف کھاتے رہیں گے، اور دنیا میں بھی خوف کی زندگی گزاری اور آخرت میں بھی وبال. اللہ حافظ. چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا احترام. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہماری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ شخص ہماری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم و شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا خواہ جوان ہو یا بوڑھے عزت و احترام نہ کرے، نیک و برائے کا حکم نہ کرے، بدی و برائے سے منع نہ کرے، کیونکہ یہ بھی مسلمان کا حق ہے کہ موقع میں دے کر ان کو دین کی باتیں بتلایا کرے اور بری باتوں سے روکا کرے، مگر ایک کام نرمی و تہذیب سے ہونا چاہیے. اس حدیث میں بھی چار باتیں فرما دی, تو چاروں کا تعلق ہماری معاشرت سے ہے. نمبر ایک, چھوٹوں پر شفقت ہونی چاہیے, اور جو اپنی عمر سے چھوٹے ہیں اسے چھوٹوں میں داخل ہیں, ان کے ساتھ نرمی کا, محبت کا, شفقت کا برتاؤ ہونا چاہیے. اب جو چھوٹے ہوتے ہیں ظاہر ہے ان سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں برے کام بھی ہوتے ہیں, جب ان سے اچھا کام کا ہوتا دیکھیں ان کو شاباش, ہو سکے تو انعام دیں, ان کا دل بڑھائیں تاکہ اور زیادہ وہ اچھے کاموں کے اندر آگے بڑھیں. اور غلطیاں بھی ہوتی ہیں, کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں, اور بد اخلاقیاں بھی ثابت ہوتی ہیں, ایسی کوئی بات نظر آئے تو تنہائی میں لے جا کر کے اس کو سمجھائیں کہ یہ بری بات ہے, اس میں یہ دینی نقصانات ہیں, یہ دنیاوی نقصانات ہیں, اس سے بچنا چاہیے. اس طرح سے نرمی سے ان کو سمجھائیں. تو نرمی اور شفقت یہ ایسا گر ہے کہ لوہے کو موم کر دیتا ہے, لوہے کو موم کر دیتا ہے. اور سختی اور غصہ ایسا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر خاک کر دیتی ہے. تو آپ بیجا غصہ کریں گے, حد سے زیادہ غصہ کریں گے, اس کا نقصان تو ہو سکتا ہے, فائدہ عام طور پر نہیں ہوتا. تو شفقت و نرمی ایسے ایسی چیزیں کہ ہر حال میں فائدہ دیتی ہیں, اس لیے زیادہ تر اس کو استعمال کرنا چاہیے. کبھی کبھی غصے کی, ناراضی کی, سختی کی ضرورت پڑتی ہے, وہ کبھی کبھار موقع کی ضرورت ہو سکتی ہے, لیکن کم سے کم. تو ایک تو چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہونا چاہیے. آج کے ہمارے ماحول معاشرے میں عام طور پر لوگ چھوٹوں پر غصہ بہت کرتے ہیں. اگر استاد ہے تو بس وہ تو قصائی بنا ماشاء اللہ. ہندو نادری کلاسوں کے اندر عام طور پر جو استاد کو کسی ایک شاگرد کو غصہ آ گیا تو ڈنڈا کھاری کلاسیں بسا دی. یہ بڑا غلط ناجائز ہے. ایسے ہی بہت سے ماں باپ بھی ایسے ہیں کہ ان کو بچوں کی تربیت کرنی نہیں آتی, یہی ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ کوٹ پیٹ, بس بس ماں بھی جناب بچوں کو پھینک رہی ہے, باپ بھی جناب بہت سے مار رہا ہے چھوٹے موٹے بچے. یہ تو تربیت ہے, یہ تو مار پائے بچوں اور بگاڑ پائے. مجھے یہ کہ وہ جب تک برداشت کرنے ہیں قابل ہیں برداشت کرتے ہیں, پھر گھورنا شروع کرتے ہیں, تو وہ مزید تانا کر دیا, پھر وہ سارا بدلا لے لیتے, پھر وہ ماں باپ بھی ٹانگ نصیب تھے, کیونکہ ماں باپ نے بھی بچپن میں بے حد سے زیادہ مارا تھا. اب ماں باپ کی باری آ گئی, اس وقت ان بچوں کی باری تھی, اب ماں باپ کی باری. تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس سے صلاح ہوتی ہے, اس سے صلاح نہیں ہوتی بلکہ بگاڑ ہوتا ہے اور بربادی آتی, تباہی آتی. یہ کوئی طریقہ نہیں, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. دوسرا بڑوں کا ادب و احترام, یہ بھی آج کل ان کا اللہ ماشاء اللہ کہ بڑوں کو, بڑے چاہے بڑا بھائی ہو, چاہے چچا ہو, چاہے تایا ہو, چاہے ماموں ہو, چاہے خالو ہو, پھوپا ہو, رشتے دار ہو, استاد ہو, پیر ہو, ماں باپ ہو, یہ سب بڑوں میں داخل ہو, ان کا ادب, ان کا احترام, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ, اچھا سلوک, یہ بھی اس کا لوگوں جو وہ ادب کرے تو پھر رات ہی رات ہم گستاخی کریں, گیٹ بھی کریں, ستائیں, تکلیف دیں, پریشان کریں, اور بڑوں کو بھی تکلیف, چھوٹوں کو بھی تکلیف, جن زندگی جان اس لیے اس کو بھی حکم دیا. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ موقع مل دیکھ کے دوسروں کو اچھی بات بتائے, بری بات سے بنا. یہ بھی بڑی ہماری دینی ذمہ داری ہے, جہاں ہم جب آپس میں رہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کی اچھائیاں بھی نظر آتی ہیں, برائیاں بھی نظر آتی ہیں. جیسے ہماری بھی اچھائیاں دوسروں کو نظر آتی ہیں, ہماری برائیاں بھی دوسروں کو نظر آتی ہیں, ایسی دوسروں کی اچھائیاں برائیاں بھی ہمیں بھی نظر آتی ہیں. جب نظر آتی ہیں تو ایک تو یہ کہ بس ہم بالکل کچھ نہیں کریں, جو اچھا کر رہا ہے اپنے خود کر رہا ہے, جو برا کر رہا ہے تو خود کر رہا ہے, ہمیں اس سے کیا مدد, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اگر کسی کے اندر کوئی برائی دیکھے تو موقع نہیں دے رہے دیکھے کہ کہ یہ دیکھیں کہ میں اس کو کہوں گا تو یہ مانے گا بھی یا نہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی بات ہے. اور یہ اندازہ ہے کہ میں اس کو منع کروں گا تو میرے گھر دے گا, یہ مجھے دس سنا لے گا, تو پھر مانو یہ جگہ کہنے کی نہیں ہے. ماں خاموش رہے اور دعا کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور مجھے محفوظ رکھے. اور بعض جگہ ایسی ہوتے بھی وہ مانے گا, میری بات سن لیں, پھر سب کے سامنے بات نہ کریں. نمبر دو, جب اس سے بات کرے تو لٹنا نہ ہو, غصے میں سختی سے کوئی بات نہ کہے بلکہ نرمی سے شفقت سے کہے. اگر بڑا ہے تو درخواست کر دے, چھوٹا ہے تو نرمی اور شفقت سے علیحدگی میں کہہ دے. اس طرح سے اس کو دین کی بات پہنچ جائے گی. اور کسی کو اچھی بات دیکھیں تو اس کو شاباش دے دیں, ہاں ماشاء اللہ تم نے یہ کام بہت اچھا کیا, بڑا تو خوش ہوا, یہ تو کرنا چاہیے. تو آپ کی اتنی سی بات سیر و خون بڑھا دیں گے اس کو. اور ایک نام نیک کام کی وجہ دس نیک کام کرے. اب دیکھو اگر ہم سب یہ کام شروع کر دیں اور موقع میں دیکھیں تو دو کتنا فائدہ ہوگا. اس سے خود بخود ہمارے گھروں میں بھی, ہمارے احباب میں بھی اصلاح شروع ہو جائے گی اور سب درستوں میں شروع ہو جائے گی. اب کوئی کہے نہیں تو پھر کیسے متوجہ ہوا. تین باتیں اس حدیث میں بیان فرمائی گئی, چار نہیں بلکہ تین. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. واخر دعوانا ان لا الہ الا انت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعليم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعليم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام. ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفی اعلانیاں ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے تمام حاضرین و حاضرات کی ساری نیک مرادیں پوری فرما, ہم سب کے تمام نیک مرادیں پوری فرما, ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما, دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما, دین کی سمجھ عطا فرما, آخرت کی فکر عطا فرما. یا اللہ جو حدیث ہے وہ پڑھی اور سنی اور سنائی گئی ہے, یا اللہ ان پر ہمیں توفیق عمل عطا فرما. یا اللہ توفیق عمل عطا فرما. یا اللہ توفیق عمل عطا فرما. یا اللہ ہم پر رحم فرما, ہمارے ملک پر رحم فرما, اس ملک میں یا اللہ دائمی امن و امان قائم فرما, جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت کو عام و تام فرما. یا اللہ بدلنے کو دور فرما, بے اطمینانی کو دور فرما, مہنگائی کو دور فرما, حکومت صالحہ حکومت عادلہ قائم فرما. یا اللہ کفار و مشرکین اور دشمنان اسلام کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, کفار و مشرکین اور ان کے ظلم و ستم سے ہم کو نجات عطا فرما, دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما, عافیت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.